قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آج بھی اتفاقاً، آج ہم نے روٹ چینج کیا تھا اس لیے کہ شاید ہم جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن تجربہ جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ثابت ہوا۔ ریلی ویری سوری اباؤٹ دس کہ آپ کو میری وجہ سے انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، امید ہے کہ آپ بزرگواری فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ محمد کے تفسیر کے سلسلے میں یہ ہمارے انشاءاللہ آخری دو ہی سیشن ہیں، آج کا اور کل کا انشاءاللہ۔ جیسا کہ دوستوں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ 14 اور 15 تاریخ کو انشاءاللہ ہم امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کا موضوع انشاءاللہ امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت رہے گی، کیونکہ آپ کی شخصیت تاریخ میں وہ ایک مظلوم شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کم ہوتی ہے، لہذا دوستوں نے یہ ایک سجیشن دی، تو ہم کوشش کریں گے جتنا اس آیت میں ان دو دنوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ کل ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے۔ جملے کا جو سینس ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو واقعاً فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک بڑا زبردست یعنی اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، پس یہ کیوں قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، ایک جملہ یہ ہو گیا، کیوں قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جملہ تھوڑا سا آپ کریں گے ہلکا سا ذہن میں بھاری محسوس ہوتا ہے، کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے، یعنی کیا قرآن میں تدبر نہ کرنا یا دلوں پر تالا لگا، ان کو کمپیئر کیا اللہ نے۔ اگر قرآن میں تدبر کر رہا ہے یعنی اس کے دل پہ تالا نہیں لگا ہوا۔ بڑا ایک یعنی بلاغی اعتبار سے یہ جملہ اس اعتبار سے بیان کرنا کہ کیوں نہیں کرتے تدبر یا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے۔ پس اگر تدبر کر رہا ہے قرآن میں تو یہ علامت کس بات کی ہے کہ تالا نہیں لگا ہوا۔ یہی آیت علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے یہ جملہ خاص طور پر ذکر کیا، کہا یہ ان تمام افراد کے لیے رد ہے اس بات کا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا نہیں چاہیے یا سمجھنا نہیں چاہیے، قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے کئی سیشنز میں اس بات کو دہرا چکا ہوں، ابھی ایک مختصر سی لیکن آپ کے دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس بات کو۔ ایک پورا گروہ ایسا ہے، ایک طبقہ فکر ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں جی آپ گمراہ ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ جس نے بھی تفسیر بھی رائے کی قرآن سے وہ حتماً جہنم میں جائے گا۔ تو بات یہ کہ دیکھیں تفسیر بھی رائے سے مراد کیا، اچھا اگر آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے افلا یتدبر، اور پھر دلیل بھی دے رہا ہے کہ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن کسی اور کے پاس سے ہوتا تو تم اس کے اندر لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس کے اندر اختلاف پاتے۔ یہ جو قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے تدبر کی، لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار، سورہ مزمل میں بار بار اس جملے کو تکرار کی، تو اس تکرار کا فائدہ کیا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن آسان بنایا ہے اور تم کون ہے جو کہ اس سے تذکر لینے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کو چیلنج کر رہا ہے بار بار؟ اگر اس سے مراد عام انسان نہیں ہے تو کون ہے؟ جو چیز مشکل ہے، دیکھیں ہم دو چیزوں کے درمیان میں افراد و تفرید سے پرہیز کرنی چاہیے۔ افراتی بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس اگر اللہ نے قرآن کو ہم سے کلام کرنے کی بات کی ہے، قرآن ہم سے کہتا ہے تدبر کرو، قرآن کہتا ہے جی ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، تم اس کے اندر جو ہے وہ تذکر کیوں نہیں لیتے؟ اس کا معنی یہ کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، حتیٰ میں احکام بھی اسی سے میں نکال سکتا ہوں جو میری سمجھ میں آئے گا، دیٹ از رائٹ۔ ایسا نہیں، دیکھیں قرآن ہمیں پورا لینا ہے۔ دوسرے مقام پر اس طرح کی بہت ساری روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر بھی رائے مت کرو، یا خود قرآن بعض مقامات پر کیا کہتا ہے، فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیے قرآن نے سورہ آل عمران میں بڑا واضح طور پر بات کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ جو قرآن ہیں وہ محکمات ہیں, کچھ متشابہات ہیں. ام القرآن, ام الکتاب جو ہے وہ محکمات ہیں, یعنی ام سے یہاں پر بڑی بہت سارے معنی ہیں, جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ قرآن جو بیشتر ہے وہ محکم ہے, اس میں کچھ متشابہات ہیں. اب کچھ متشابہات کے لیے اللہ نے وہیں پر اس کا جواب دے دیا کہ اس کی یعلم تاویل کون, اللہ جانتا ہے, وراثخون فی العلم, یہ لوگ جو ہیں یہ اس کی تاویل جانتے ہیں. بس معتدل رویہ کیا, معتدل رویہ یہ ہے, دیکھیے ہم بھی جب یہ سارا سیشن چلاتے ہیں اس میں ہم کہیں پر بھی تفسیر بالرائے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتے. ہم قرآن سے کوئی ایسی چیز ایکسٹریکٹ نہیں کرتے جو میرے ذوق کے مطابق ہو, یا میں قرآن سے کوئی ایک چیز ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو حکم کے طور پر کہ جی مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہے. بلکہ ہم اور قرآن ہم سے چاہتا بھی یہی ہے کہ بالآخر قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک زبان ہے, ایک گفتگو کی ہے, جب بھی گفتگو ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ذہن میں ضرور بنتا ہے. اس کم از کم معنی کی حد تک قرآن کو سمجھا جائے, اور جہاں ہمیں کسی چیز کے سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے وہاں پر انسان مراجعہ کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. جہاں اس کو کوئی بات حل نہیں ہو رہی, جہاں اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کے لیے وہ کیا کرے, مراجعہ کرے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کہا. کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں خلاف عقل محسوس ہو رہی ہو یا خلاف عقیدہ محسوس ہو رہی ہو, مثلا کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, تو اب ہمیں فوراً ہم سوچیں گے کہ کیا واقعاً اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں, یہاں پر لفظ کیا کہہ رہا ہے. تو وہاں پر فوراً عقل ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو اینٹیٹی خدا کہلاتی ہے وہ بدن ہو ہی نہیں سکتی, پاسبلٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بدن ہونے کی. تو جب بدن نہیں ہے تو پھر ہاتھ مالا نہیں رکھتا. لہذا اب یہاں پہ فرض کریں کہ اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ میں اپنے لیے کوئی تفسیر کروں, اس مقام پر میں جاؤں اور جانے کے بعد کیا دیکھوں کہ اہل بیت نے یہاں پر کیا کہا, عقل یہاں پر کیا کہتی ہے, خود ادب کیا کہتا ہے, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ید جو ہے وہ عربی ادب میں اس کا ایک استعمال طاقت کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی اللہ کے ید سے مراد کیا ہے, اللہ کی طاقت. لہذا یہ جو مقام ہے علامہ نے فرمایا کہ یہ ان کے رد میں ہے کہ جو کہتے ہیں بالکل قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن جو ہے وہ صرف اہل بیت جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, وہی بیان کر سکتے ہیں. ایسا نہیں, اہل بیت بہترین مفسر اور بہترین تاویل کرنے والے ہیں, واقعاً قرآن کا پورا علم انہی کے پاس ہے, سب سے بہترین تفسیر وہی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن فہمی کا گیٹ بند کر دیا ہے, بند نہیں کیا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہی ہے کہ ہمیں جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں پر ہم کس کی طرف مراجعہ کریں, اہل بیت علیہم السلام کی طرف. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی سے مخاطب ہو رہا ہے, اور اب وجوہات کچھ سامنے آئیں گی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, باتحقیق وہ لوگ کہ جو ارتداد کیا, علی ادبارہم, ادبار پیچھے کی جانب کو کہتے ہیں, پیٹھ دکھانے کو سے مراد ہے ارتداد, اسلام لا کر دوبارہ پلٹ جانا. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کیا اور پیٹھ پھیر لی, پیچھے کی طرف مڑ گئے, کس کے بعد, من بعد ما تبین لہم الہدی, اس چیز کے بعد کہ تبین, روشن ہو گئی تھی ان کے لیے ہدایت. بعض لوگوں کو بالکل حق سمجھ میں آ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کیا ہو جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں, کون ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدایت کو پا جانے کے باوجود بھی پلٹ جاتے ہیں؟ قرآن بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہے, الشیطان سول لہم و عمل لہم, شیطان ان کے ساتھ دو کام کرتا ہے. ایک سولا, سولا جس کا مصدر بنتا ہے تسویل, یہ جو لفظ ہے اللہ نے اس لفظ کو اگر آپ کو یاد ہوگا پیچھے ابھی اسی میں زینا بھی بات گزری تھی, زینا سوء اعمالہم, اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ دن پہلے ہی یہ بات گزری تھی, وہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تسویل کا معنی دوبارہ آگے آئے گا. زینت کسی شے کے اوپر, ضروری نہیں ہے کہ وہ شے خراب ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس شے میں کوئی پرابلم ہو, لیکن اس کو مزید سجا کر سنوار کر پیش کرنا کیا ہو جاتی ہے, تزئین کہلاتی ہے. زینت میں ایگزیکٹ مطلب یہ نہیں ہے. اچھا, برے اعمال کو زینت دینا یہ دوسرا مرحلہ کیا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یعنی چیز میں پرابلم ہے, جمال نہیں رکھتی, اب اس کو سجایا جا رہا ہے. لیکن تصویل کاملاً ایک نیگیٹو عمل ہے, زینت کے اندر پازیٹیوٹی کا امکان ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب کہا جاتا ہے زینا سوء عمل ہی، یعنی برے عمل کو زینت دی، تو پھر خود زینت میں نیگیٹو معنی پیدا کرے گی، ورنہ خود زینت کے اپنے اندر نیگیٹو معنی نہیں ہے. لیکن تصویل کے اپنے اندر نیگیٹو معنی ہے. تصویل کرتی کیا ہے؟ چیزوں کو اچھا پورٹری کرنا. اب یعنی آپ اس کو خود غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب یہ عمل اچھا نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو اچھا دکھانے کے عمل کو تصویر کہتے ہیں. اللہ نے یہ جو جملہ ہے یا یہ جو لفظ ہے، یہ شیطان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ نے بعض کفار یا بعض گناہگاروں کے لیے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے. مثلا زلیخا کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہے. اس نے وہاں پر کہا سولت لی نفسی، میرے نفس نے اس عمل کو، یہ جو گناہ تھا، اس کو کیا کیا تھا؟ اچھا بنا کر پریزنٹ کیا تھا. بس یہ جو تصویل کا عمل ہے، یہ ہمارا نفس بھی انجام دیتا ہے. ہمارے لیے کسی بھی گناہ کو اچھا کر کے پورٹری کرنا، یہ ہمارے نفس کا بھی کام ہے. لیکن یہ لوگ جو مرتد ہو گئے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کام ہوتا ہے باقاعدہ. شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو کسی بھی عمل کے اعتبار سے دھوکہ دیتا ہے، ان کو وہ چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے. وہ املا لہم، املا عمل سے ہے، عمل کہتے ہیں کسی چیز کے بعد میں آنے کو. اسی سے مراد بعد میں آنے والی چیز سے جو معنی لیا جاتا ہے وہ ہے آرزو. عمل اسی معنی سے کہ بعد میں آتی ہے، اس کو جو ایک معنی اسے کنٹین کیا جاتا ہے وہ آرزو. دوسری چیز جس میں شیطان مبتلا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آرزو. امیر المومنین نے آرزوؤں کے حوالے سے جو جملے کہے ہیں وہ واقعا یعنی ہیومن سائیکالوجی کے اعتبار سے ایک زبردست نکات ہے. یہ یاد رکھیے گا، جتنی ہم آرزوئیں پالیں گے اتنا ہمارے اندر حب دنیا قوی ہوتی چلی جائے گی. حب دنیا سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کو کم کر دیں. اچھا، اب آرزوؤں کو کم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک ایسے لیول پر آ جائیں جہاں پر انسان کے اندر کوئی انگیزہ ہی نہیں رہتا، کوئی تحرک ہی نہیں رہتا، انسان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ، جسے کہنا چاہیے آگے بڑھنے کی جستجو اور کوئی کام کرنا، کمپیٹ کرنے کی جو پرپو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے حال میں نہیں. یہ تھوڑی سی یہ ایک طرح سے کہیں کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن دین ہمیں کسی بھی سستی کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا. دین ہم سے نہیں کہتا کہ تم اتنے سست ہو جاؤ کہ تم کوئی کام نہ کرو. قناعت میں اور سستی میں فرق رکھنے کی ضرورت ہے. مومن ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو اپنی پروفیشنسی کے اعتبار سے بہترین پروفیشن لیول پر ہو، لیکن آرزو نہ رکھتا ہو. اس کی تمام تر جو امید ہے وہ خدا پر ہو، اور جس حال میں اس کو اللہ نے رکھا ہے اس کے اوپر کیا ہو؟ آنے ہو. جیسے ہی ہم آرزوئیں ڈیولپ کرنا شروع کریں، مثلا بعض لوگوں میں ہوتا ہے وہ اپنا ایک ہدف سا بنا لے، کاش میرے پاس فلاں گاڑی ہوتی مثلا. اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ گاڑی اب سب سے زیادہ اس کا کیا ہوتا ہے، جہاں وہ کسی اور کو دیکھے گا اس میں سوار، اس کے اوپر ایک کیفیت ہو جاتی ہے، کاش میرے پاس ہوتی، اللہ نے فلاں کو دے دی مجھے نہیں دی فلاں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور اس کے اندر حب دنیا کو شدید تر کرتے رہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں بالکل اپلائی نہیں کرتے. شریعت نے جن چیزوں کی تاکید کی ہے، بے شدت تاکید کی ہے، متاسفانہ ہماری آج کی زندگی میں وہ بالکل. مثلا دین ہمیں قبرستان جانے کی تاکید کرتا ہے. کیوں تاکید کرتا ہے؟ تاکہ تم اپنے انجام کو کم از کم ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ قبرستان ضرور جائیں، اور قبر پہ کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ میں نے کچھ دن کے بعد یہاں آنا ہے. اسی طرح سے دین ہمیں بے شدت عیادت مریض کے لیے کہتے ہیں. کیوں؟ جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے تو آپ کو اپنے صحت مند ہونے کی جو نعمت ہے اس کا احساس ہوگا. وی نیور ایور، جب تک ہمارا کوئی رشتہ دار اور بھی کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جاتا، وی نیور وزٹ ہاسپٹلس، نیور ایور. اچھا، ہاسپٹلس تو ایک مرحلہ ہے، پھر بھی لوگ کسی نہ کسی بہانے چلے جاتے ہیں. بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم زندگی میں کبھی نہیں گئے، مثلا غریب کے گھر بھی انسان چلا جاتا ہے، یتیم خانوں کو وزٹ نہیں کرتے. ہم میں سے بہت لوگوں جنہوں نے زندگی میں یتیم خانے کی شکل نہیں دیکھی. اسی طرح سے ہم کبھی بھی مینٹل ہاسپٹلس، کتنے لوگ ہیں جو آج تک گئے مینٹل ہاسپٹل؟ ایک دفعہ آپ اگر وزٹ کریں گے نا تو آپ کو اللہ کی نعمتوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اسی طرح سے فقر دیکھیں دین کی جو سینس ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے اطراف کے مستحق فقیروں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا پرابلمس ہیں. اس کے دو ایفیکٹس ہیں, ایک تو یہ کہ آپ اگر ہیلپ کرنا چاہیں گے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی. دوسرا ایفیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کو لوگوں کی مشکلات کا پتہ لگتا ہے کہ دنیا کس کس مشکل میں, تو آپ گھر آ کے شکر ادا کرتے ہو کہ خدا کا شکر ہے میرے ساتھ یہ پرابلمس نہیں ہیں. شیطان کیا کرتا ہے, ان کو تصویر چیزوں کو خوبصورت کر کے اور ان کو آرزوؤں میں ڈال دیتا ہے. طول عمر تمہاری, یعنی یہ ایک طرح کے شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ مریں گے نہیں. جتنا بھی اس وقت سرمایہ دار طبقہ ہے اس میں سے ایک ان کی جو بڑی فکر ہے وہ کیا ہے, شیطان ان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم زیادہ زندہ رہ سکتے ہو. اس کے نتائج حالانکہ دنیا میں بڑے خوفناک انداز سے ظہور کرتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصے پہلے, اس وقت دنیا میں جتنی بھی ہیومن پارٹس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیپٹلسٹ ہیں. بون میرو جوان بچوں میں سے نکال دیا جا رہا ہے, کون اسے خریدا رہا ہے؟ لابا تو کوئی غریب آدمی تو ایون وہ سوچ نہیں سکتا خریدنے کا, کہاں جاتا ہے یہ؟ چھوٹے سے بچے کو مار کے اس کا بون میرو نکال کے کس کے پاس جاتا ہے؟ ایک کیپٹلسٹ کو زندہ رکھنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ان کو اس طرح کے گھناؤنے عمل پہ کی طرف لے کر آتا ہے. کیا کہہ کر کہ تم اس سے زندہ رہو گے؟ کون ہے دنیا میں؟ ایک دفعہ اپنی طرف نگاہ کر کے دیکھو دنیا میں کون ہے, طاقتور ترین افراد کتنی زندگی کر لیتے ہیں؟ 100 سال بس, اس سے زیادہ. اب یہ جو ارتداد ہے ان کے اندر, یہ جو شیطان ان کے اندر نفوذ کر لیتا ہے, اس کی بھی گویا وجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ذالکا یہ اس لیے ہے, بِأَنَّهُمْ قَالُوا, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کس سے؟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ. ارتداد کرنے والے لوگ کن لوگوں سے کہتے ہیں؟ ان لوگوں سے کہ کرے ہو, جو کراہت رکھتے ہیں کس چیز سے؟ ما نزل اللہ ہو. اگر آپ میں سے یاد ہو یہ بات گزر چکی ہے پیچھے, یعنی اسی آیت میں گزری ہے. کہاں گزری ہے؟ ایک تو پیغمبر پہ نازل ہونے والی بات تھی, دوسری کیا تھی؟ کچھ چیزیں وہ تھیں کہ جن سے لوگ کراہت, ہم نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ جو کچھ پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے اس کو قبول کرنا, اللہ کی طرف سے اسے قبول کرنا. یہ لوگ جو نازل ہوتا ہے اس سے کراہت, کون لوگ ہیں جو کہ, اب آپ سے اگر میں ویسے ایک جنرل اس میں پوچھوں کہ آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں سے, جن چیزوں کو اللہ نازل یعنی قرآن ہے شریعت ہے اس سے کراہت رکھنے والے ہیں, باقاعدہ کراہت رکھتے ہوں, انہیں اچھا نہ لگتا ہو, کون لوگ ہوں گے؟ کافر کفار ہیں. اب یہ لوگ جو ارتداد کرتے ہیں, یہ لوگ جو کہ جن کو شیطان دھوکہ دیتا ہے, یہ ان کفار سے کیا کہتے ہیں؟ ان کفار سے یہ بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم, ہم تمہاری اطاعت کریں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کے جو ارتداد کرنے والے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ کفار ہیں ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بہت جلدی تمہاری اطاعت کریں گے. فی بعض الامر, بعض چیزوں میں ہم تمہاری کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ان کے اسرار کو جانتا ہے. دیکھیے اللہ نے بھی, حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ نے بھی ان کی اس بات کو بیان نہیں کیا کھل کے, اللہ نے بھی بیان نہیں کیا ہے. یہ منافقین کفار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بہت جلد ہم کسی خاص امر میں تمہاری اطاعت کریں گے. اچھا کیوں بعض امر میں اطاعت کریں گے, پوری اطاعت کیوں نہیں کریں گے؟ احسن احسن, اگر یہ لوگ پورے امر میں اطاعت کریں گے کھل کر سامنے آ جائیں گے. اچھا اب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بھی کوڈ ورڈ میں کر رہے ہیں, یعنی اس میں بھی کھل کر نہیں بتا رہے کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے, کس چیز میں کریں گے یہ بھی نہیں بتا رہے. کہہ رہے ہم بعض چیزوں میں, جیسے ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی میں, لوگ اشارتاً کہنے کے لیے کہتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب جو تمہارے ساتھ, بھائی کتنا ساتھ دو گے یہ نہیں بتاتے, کہتے ہیں بس تم سمجھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوڈ ورڈ میں بات کریں, اب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو کنڈیشن ہے جو کوڈ ورڈ میں باتیں ہوتی ہیں اس کو اسی انداز سے بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ارشاد فرما رہا ہے, واللہ یعلم اسرارہم, یہ جو یہ چیزیں چھپا رہے ہیں اور یہ جو کوڈ ورڈ میں بول رہے ہیں اللہ جانتا ہے, اللہ کو پتہ ہے یہ کیا پیکٹس کر رہے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا وعدے کر رہے ہیں. کہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں. لہذا اب اللہ ایک کائنڈ آف تھریٹ ہے. اب آپ دیکھیں منافقوں سے کفار سے ان کی اس باتوں کے اوپر اب اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں اس جگہ پر آ گیا جہاں پہ ان کو کائنڈ آف تھریٹ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فکیفا, بس کیسا ہوگا, اذا توفتہم, کہ جب ان کو وفات دی, ان کو فوت کیا جائے گا, یعنی انہیں مارا جائے گا. صرف مارا جائے گا نہیں, موت کے وقت ان کے ساتھ کیا ہوگا, توفتہم الملائکہ, ملائکہ ان کو ماریں گے, یضربون وجوہہم. اب یہ موت کی ایک بڑی عجیب و غریب کنڈیشن سامنے آ رہی ہے, ماریں گے ملائکہ اور یضربون وجوہہم ان کے چہروں پر ماریں گے. اب کیا ماریں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا, صرف کہ ان کے چہروں کو پیٹیں گے. وہ ادبارہم, اور ان کی کمر پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ماریں گے. یہ کس ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ اچھا, ایک اس کے اندر بڑا ایک خوبصورت پوائنٹ ہے اگر کوئی متوجہ ہوا. اللہ نے ملائکہ کی جمع استعمال کی ہے یہاں پر. یہ تقریباً سارے لوگوں کے لیے شاید آنسر ہے اس میں, کہ جو یہ سمجھتے ہیں, مطلب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ ایک ہے اور وہ سب جگہ جاتا ہے. نہیں, یہاں پر اللہ نے باقاعدہ کیا لفظ استعمال کیا ہے, ملائکہ جمع استعمال کی ہے. ملائک جمع بیسیکلی کیا ہے, حضرت اسرائیل جو ہیں وہ کیا ہیں, تمام موت کے فرشتوں کے سردار ہیں, یعنی ان کے انڈر بہت سارے فرشتے ہیں. ان سب کا کام کیا ہے کہ یہ روحوں کو قبض کرتے ہیں. منافق کی روح کے قبض کی کیفیت کیا بیان کر رہا ہے اللہ, کہ جس وقت ملائکہ ان کی روح قبض کرتے ہیں ساتھ میں کیا کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے چہروں پر اور ان کی کمر پر ضربتیں لگاتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا, امام سے کسی نے سوال کیا, کہا مولا عذاب کیا, مطلب ڈیفینیشن کس طریقے سے ہم آپ ڈیفائن کریں گے عذاب, کیسا ہوتا ہے عذاب, یا عذاب کی کیا کیفیات ہوتی ہیں, کم سے کم عذاب کیا ہوگا, مثلا اس طرح کے سوال. امام نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا. امام نے کہا کفار کے لیے اگر کوئی اور عذاب نہ ہو, ملک الموت جس شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس شکل کو دیکھ لینا خود ایک مستقل عذاب ہے. یعنی منافق اور کفار کے لیے ملک الموت جس شکل میں آئے گا وہ شکل اتنی بھیانک ہوگی کہ اس کو دیکھ لینا اٹ سیلف یعنی ایک الگ سے عذاب ہے. اور جیسے ہی انسان, موت ایک ایسا مرحلہ ہے, جیسے ہی اس مرحلے سے پہنچے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انسان کے اوپر سے پردے ہٹا دیتے. جیسے ہی پردے ہٹیں گے حقیقت سامنے, یقین کی منزل سامنے ہے. اب اس یقین کی منزل کے بعد توبہ کا ہر دروازہ بند. میں نے آپ کو اسی لیے بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہوں, البتہ اپنے تذکر کے لیے کہتا ہوں, آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں, کہ جتنے بھی موت کے اور آخرت کے معاملات ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی لائٹ لینا خطرناک. آئمہ نے نا بڑی عجیب و غریب توجیہات کی ہیں, بڑی عجیب غریب تشبیہات دی ہیں. بعض چیزیں تو واقعاً ایسی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. مثلا کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا کافر کی یا منافق کی جو روح ہے وہ کیسے, اور مومن کی روح جو ہے وہ کیسے قبض ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے گویا کسی کو آپ ایک پھول یا گلاب سونگھا دیں اور جو وہ سونگھنے کی کیفیت ہے اسی میں اس کی روح نکل جائے گی, یعنی سو ایزی. لیکن جب پوچھا کہ منافق اور کافر کے ساتھ کیا ہوگا, اب امام نے ایک عجیب واقعہ, آپ کبھی اس کو اگر پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو انسان کافی عرصے تک سوچتا رہتا ہے کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں. کراچی میں کیکر کا درخت کثرت سے پایا جاتا ہے, خواتین کے جو یہ ململ کے دوپٹے ہوتے ہیں, اس دوپٹے کو ایک دفعہ کیکر کے اوپر ڈال دیں, کانٹے اس میں پھنسنے دیں جسے کہنا چاہتے ہیں, جب وہ پھنس جائے اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ آپ کھینچیں. اب یہ جو کیفیت ہوگی اس کی دوپٹے کے ساتھ, جو اس کا تار تار جدا ہوگا اور وہ کانٹے اس کو اس طرح سے جکڑے ہوئے ہوں گے کہ جتنا آپ کھینچ رہے ہوں گے اتنا اس کی کیفیت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہوگی, ٹیئر ہو رہا ہوگا. فرمایا کہ کافر اور منافق کی جو روح ہے وہ اس طریقے سے نکالی جائے. یعنی ایک فیز آف عذاب خود کیا ہے عالم نزا ہے, وہ عالم ہے کہ جس کے اندر, اسی لیے آئمہ کیا کہتے ہیں, آئمہ فرماتے ہیں کہ مطلب دعاؤں میں ہے کہ پروردگار تو ہمارے ان ان مقامات پر کیا کر مدد فرما. قرآن کی بعض دعاؤں میں فرمایا کہ قرآن شفیع ہوگا ان ان مقامات پر. اہل بیت نے کہا ہم ان ان مقامات پر تمہارے شفیع ہوں گے, کیوں, ان میں سے ہر ایک مقام اٹ سیلف ایک پوری داستان ہے. یعنی موت کا مرحلہ آنا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی لیے, یعنی امام علی جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہی ہے, راستہ تورانی ہے زیادہ سفر. ہر ایک پوائنٹ پر آپ کو کسی نہ کسی, جسے کہنا چاہیے زیادہ سفر کی ضرورت ہے. انسان صرف یہ تصور, تھوڑا سا تصور کرے کہ خدا نہ خواستہ میرے اعمال میں جو یہ میں نے اپنے حساب سے جمع کیا ہوا ہے یہ درمیان میں کہیں ختم ہو گیا تو اس سے آگے میرا کیا ہوگا, کیونکہ قبر کا مرحلہ ہے, قبر سے اٹھانے کا مرحلہ ہے, حساب کتاب کا مرحلہ ہے, صراط کا مرحلہ ہے, پتہ نہیں کتنے مراحل ہیں. یعنی جنت یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے دیا جاتا ہے کہ جی بس آپ دنیا سے گئے اور کھٹ آپ جنت میں پہنچیں گے, اگر آپ روایات اور قرآن کو اٹھا کر دیکھیں ایسی کوئی سلسلہ جو ہے وہ موجود نہیں. حتیٰ شہداء, حتیٰ انبیاء, ان سب کو اس مرحلے سے گزر کے جانا ہے, یہ سب کے لیے. اور میں نے آپ کے لیے عرض کیا کہ وہاں کا جو ٹائم ہے وہ بھی یہ نہیں ہے. مثلا ہم اگر یہ تصور آپ اپنے ذہن میں یہ بھی تصور بنا کے رکھ لیں کہ جی میرے مثلا کسی شخص کے لیے مرنے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ جلدی سے گزر جائے گا, قبر بالآخر محدود ہے ختم ہو جائے گی, نہیں ایسا نہیں. کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا کوئی تصور رکھنا, یہی وہ سارے مقامات ہیں جہاں پر شیطان آ کر انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ان کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے سخت سلوک, اس کی وجہ اب آگے کیا ہے, ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے جو کہ اللہ کی سخط کا باعث ہے. سخط یعنی اللہ کے عذاب, اللہ کے غضب, ناخوشی کی کیفیت کے لیے یہ لفظ استعمال کر, سخت استعمال کیا جاتا ہے. یہ تے سے نہیں ہے اردو والا جس کا مطلب ہارڈ ہوتا ہے, یہ طا سے ہے. سخط معنی اس کا جو ہے عربی میں کیا ہے, غضب. اب انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی تو آج میں نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آیات کے معنی کو بیان کر لوں, لیکن کبھی فرصت رہی تو انشاءاللہ غضب اور سخط میں فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وکرے ہو, ایک تو یہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی کہ جو اللہ کو ناخوش کرنے والی چیز ہے, اللہ کو جو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں, بری لگتی ہیں. اب یہ جو ہم معنی کرتے ہیں کہ اللہ کو بری لگتی ہیں, اللہ کو ناگوار, ناگوار, خدا ان تمام اوصاف سے پاک ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی من حیث ذات, اب خدا کہتا کیوں ہے یہ لفظ, کس لیے ہے, مرحلہ کیا ہے, مرحلہ یہ کہ کیونکہ ان میں سے کوئی چیز نہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچاتی ہے نہ ہماری کوئی عبادت فائدہ پہنچا سکتی ہے, خدا سب سے مستغنی ہے. یہ ساری چیزیں اس نے ہماری ہدایت کے لیے رکھی ہیں اور اسی اعتبار سے وہ ان تمام چیزوں کو مینٹین کرتا ہے. وکرے ہوں رضوانہ ہوں, اور اللہ کی خوشی, اللہ کی رضایت سے ان کے اندر ایک کراہت, اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے, ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جن سے اللہ کیا کرتا ہے, ناخوش ہوتا ہے, اس نے پسند نہیں کیا ان کو. اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کی رضا جس چیز سے, اس سے ان کو کیا ہوتی ہے, کراہت ہوتی ہے, اس سے یہ دور بھاگتے ہیں. اب نتیجہ کیا کہ فاحبط اعمالہم, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر ان کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, اب یہ ساری کی ساری جو بات چل رہی ہے کس کی چل رہی ہے, منافقین کی. کیا گمان کرتے ہیں, کیا خیال ہے ان لوگوں کا, کون, الذین فی قلوبہم مرض, وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, کیا سوچتے ہیں, کیا گمان کرتے ہیں, الَّن یخرج اللہ اذغانہم, اذغان جمع ہے سغن کی, کینا, یہ جو مومنین سے ان کے دلوں کے اندر کینا ہے, الَّن یخرج اللہ, اللہ اس جو کینہ انہوں نے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, واللہ یعلم اسرار, انہوں نے یہ جو چیزیں اپنے دلوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں اللہ یہ کبھی نہیں نکالے گا, یہ گمان کرتے ہیں. بغض جو رکھا ہوا ہے, نفرت جو ہے, اچھا کینا جو ہے وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. کینا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کینے کی کیفیت آپ کو شاید نقصان اتنا نہ پہنچا ہو کسی شخص کو, لیکن جب کینا ایک دفعہ دل میں آ جاتا ہے, کینا اور حسد یہ جو کیفیات ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کو آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی ضرر نہیں پہنچایا, وہ آپ کی خوشحالی سے بھی جلے گا. کینا جو ہے وہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ وہ کبھی بھی جس شخص سے متعلق حسد یا کینا دل میں آ جائے انسان کو اس کی خوشحالی بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی. البتہ یہ حسد اور کینا دل میں رکھنا یہ خود اپنی جگہ ایک مرض ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہم اس کیفیت میں ہوں. امیر المومنین نے واقعاً بڑا عجیب جملہ فرمایا, کہا کہ خود حسد با انصاف ہے, سب سے پہلے اس کو جلاتا ہے جس کے دل میں یہ خود ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کو جلاتا ہے. واقعاً ایک عجیب بیماری ہے, یعنی انسان کسی کی خوشحالی سے جلتا رہے, یہ اگر انسان نوٹ کرے کہ عجیب واقعاً بیماری ہے نا, ایک عجیب مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ فائدہ کسی کو ہو رہا ہے, جلن کسی اور کو, اور وہ خامخواہ جلتا رہے کسی کی کامیابی سے کسی کے فائدے سے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بغض اور کینے کو ظاہر نہیں ہونے دے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے کینے کو, ان کے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ذرا سی آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور ان کے سارے کینے ظاہر ہو جاتے ہیں. حتیٰ نبی کی حیات میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں, ایک پوری سلسلہ اپنے جائے. وَلَوْ نَشَاءُ, اگر ہم چاہتے ہیں, لَأَرَيْنَاكَهُمْ, تو ہم کیا کرتے, تمہیں دکھا دیتے, اور یہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اگر ہم چاہیں تو تمہیں بھی دکھا سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَلَعَرَفْنَاهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اس طریقے سے ہم دکھا سکتے ہیں تمہیں, ان کے دلوں کی حالات ہیں لیکن ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں ایسے, کیسے کہ اگر ہم ظاہر کرنے پر آ جائیں تو فَلَعَرَفْنَاهُمْ بِسِيمَاهُمْ, تم حتیٰ ان کو چہروں سے پہچاننے لگو گے. یہ وہ مقام ہے, آپ اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کنسیڈر کریں. وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, چہرے کو چھوڑ دو تم, حتیٰ ان کے بات کرنے کے انداز سے, لہن القول, لہن میرے خیال سے اردو میں استعمال ہوتا ہے معنی, آپ متوجہ ہوں گے, لہن بات کرنے کے انداز کو کہا جاتا ہے بنیادی طور پر. یہ جو بات کرنے کا ان کا انداز ہے, اس انداز سے بھی کیا ہوگا, ہم ان کو پہچان لو گے تمہیں نے. واللہ یعلم اعمالکم, اور اللہ تمہارے بھی اعمال جانتا ہے, تمہارے بارے میں بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ. آئمہ کے بارے میں ایک, یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض بچے جوانوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے, ہم روایت ملتی ہے کہ مثلا ابن ملجم جا رہا تھا امام جناب میسم تمار کے ساتھ ان کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے, امام جاتے ہوئے امام نے کیا کہا, تمار یہ شخص میرا قاتل ہو. شاید واقعہ آپ کے ذہن میں پورا ہے, میں پورا واقعہ ریپیٹ نہیں کروں گا, صرف میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو امام چہرے سے جانتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو تمہارے لیے ظاہر کر سکتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں, اور کیا ہوگا, لَنَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ, تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان لو گے, حتیٰ ان کے بات کرنے کے انداز سے تم پہچان لو گے کہ یہ کون ہے اور ان کے دلوں میں کیا ہے. بس جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں ظاہر ہو جانا یہ معنی نہیں رکھتی ہیں کہ پروردگار نے میں تمہیں بھی دکھا سکتا ہوں, تمہارے لیے بھی اس کو واضح کر سکتا ہوں. تو جو خدا کے حبیب ہیں, جو خدا کے ولی ہیں, ان کے لیے, خدا کے لیے کام نہیں ہے مشکل کہ وہ جو ان کے دلوں میں ہیں وہ ان کے چہروں پر لے آئے. امام پہچانتے ہیں, لیکن اب ایک سوال چونکہ یہاں رہ جاتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں چلا جاؤں, کہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام کو پتا تھا تو امام نے ان کو مثلا روکا کیوں نہیں, یا ان کے ساتھ کوئی اور, حتیٰ یہ جناب میسم تمار کے اپنے واقعے میں کہ جناب میسم تمار نے یہ بات کہی کہ مولا جب آپ کو پتا ہے اس کو نکال دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, امام نے کہا کہ ہم معمور بھی تھے. جب تک اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا, حتیٰ امام بھی اس مرحلے تک کسی بھی شخص سے ہدایت کی امید رکھتے ہیں کہ شاید آخری مرحلے تک یہ جو ہے پلٹ کر آ جائے, لہذا بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ شمر جس وقت امام حسین کو قتل کرنے پہنچا ہے اس مرحلے میں بھی امام حسین اس سے کیا کہہ رہے تھے کہ اب بھی اگر تو توبہ کر لے میں تجھے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، اب بھی اگر تو توبہ کر لے. یعنی اس اینڈ پر پہنچنے کے بعد کہ وہ خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہے جہاں وہ آپ کے سارے خانوادے کو، آپ کے سارے بچوں کو، آپ کے سارے ساتھیوں کو شہید کر چکا ہے، اتنے مراحل طے ہو چکے ہیں، لیکن امام اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اگر تو سچ کے دل سے توبہ کر لے میں تجھے اب بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ جو سارے امتحانات، یہ اب اللہ کیوں ظاہر نہیں کر رہا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ظاہر کر سکتے ہیں، تم حتی ان کو چہروں سے ان کی بات کرنے کے انداز سے پہچان جاؤ گے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ریپیٹ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں تمہیں، آزمائیں، آزمانے کے بعد حتی نعلم، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تم میں سے مجاہدین کون ہے اور تم میں سے صابرین کون سے. ایک مرحلہ بس، اس کو میں اس سے زیادہ انشاءاللہ کل یہیں سے بات کو شروع کروں گا، اور البتہ کوشش، تھوڑی سی آیات زیادہ ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ کل ہم کسی جگہ تک پہنچ جائیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اللہ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ احسن، خدا کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے علم میں سب کچھ ہے. یہ نوعی حجت ہوتی ہے، یہ امتحان بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم جان لیں. ہم جان لیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا جانتا نہیں ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ثابت ہو جائے کہ کون مجاہد ہے، کون صابر ہے، کون جہاد سے فرار کرنے والا ہے، کون جو ہے صبر اختیار کرنے والا نہیں ہے. اس کی ایک، ہاں مطلب معمولاً ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہوتی ہے کہ ایک استاد جو اپنی ساری کلاس کو، اسے پتہ ہے، ہی نوز کہ کون سا بچہ ہے جو ہے وہ، اس نے محنت کی ہے، اچھی طریقے سے پڑھا ہے، وہ شارپ ہے، کون سا بچہ جو ہے وہ محنت نہیں کرتا، وہ جو ہے ڈل ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے. لیکن استاد کیا کہتا ہے؟ ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھیں گے کون جو ہے وہ اچھے نمبر لینے والا ہے، کون جو ہے پاس ہونے والا ہے. استاد جانتا ہے، لیکن یہ جو وہ امتحان رکھتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ اس امتحان کے ذریعے سے حجت تمام ہو جاتی ہے، خود ثابت ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ ہے مجاہد ہے، کون صابر ہے. اللہ کی سنت مستمرہ، ہمیشہ سے جاری رہنے والی سنت کیا ہے؟ آزمائش. جب تک انسان اس دنیا کے اندر حیات کے دائرے میں ہے وہ آزمایا جائے گا. یہ اللہ کی ایک سنت ہے جس سے اس نے کبھی بھی تبدیلی، اس سنت کو نہیں تبدیل کرنا. جب تک انسان اس میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرے گا. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد، کربلا کے حقیقی وارث، ان ایام کی برکتوں کے حقیقی وارث، قرآن کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. حاضرین کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد، مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ تمام علماء مراجعان کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امان و انصاف میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.